ترجمان وزارت خارجہ کی ہفتے وار پریس کانفرنس، مصری عوام کے عزم و ارادے کے احترام کی ضرورت پر زور۔ شام میں ترکی کے ایک اور جنگی طیارے پر فائرنگ، نیٹو کو دخیل کرنے کی ترکی کی کوشش۔ پاکستان کے ساتھ مسائل کے حل میں اجلس سے کام نہیں لیا جا سکتا، نئی دہلی میں ہندوستانی وزیر خارجہ کی صحافیوں سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرمائیے، urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب لیجیے آج کا خبر نامہ، پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مصر کے صدارتی انتخابات میں محمد مرسی کی کامیابی کے بعد اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے تعلق سے مصری عوام کے عزم و ارادے کا احترام کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو ہفتے وار پریس بریفنگ میں مصر کے صدارتی انتخابات میں اسلام پسند امیدوار محمد مرسی کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد مرسی کی کامیابی سے یہ بات ظاہر ہے کہ مصری عوام اپنے انقلاب کو قدم بقدم آگے بڑھانے میں پرعزم ہیں، اور علاقے کے خود مختار ممالک بھی خطے میں پائیدار امن کی تقویت کے لیے مصر کی نئی حکومت سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے باکو سے ایران کے سفیر کی تہران واپسی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان میں مراجع کرام اور دینی مقدسات کی اہانت کے بعد باکو میں ایران کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور جس وقت ایران کے سفیر کو واپس بلایا جا رہا تھا اسی وقت جمہوریہ آذربائیجان کے حکام نے اپنے بیانات میں اس بات کا اعلان کیا کہ دینی مقدسات کی اہانت کرنے والوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حکومت اس کی سخت مخالف ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہمسایہ ملکوں کو چاہیے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے لیے پائے جانے والے مواقع سے بھرپور استفادہ کریں اور ایسا ماحول نہ بنائیں جس کی وجہ سے عوام کی جذبات مجروح ہوں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں اغوا کیے گئے ایرانی انجینئروں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اگرچہ شام میں حالات کشیدہ ہیں، مگر اس کے باوجود وزارت خارجہ ایرانی شہریوں کی بحفاظت رہائی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انسداد منشیات کے عالمی دن کی کانفرنس، ایران کے اینٹی نارکوٹک بورڈ اور بین الاقوامی اداروں کے حکام اور نمائندوں کی شرکت سے آج تہران میں شروع ہوئی، جس کا مقصد آپس میں ہم آہنگی اور اطلاعات کا تبادلہ کرنا ہے۔ اس کانفرنس میں ایران کے نائب صدر محمد رضا رحیمی، وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار اور وزیر صحت مرضیہ وحید دستجردی، عالمی اداروں کے حکاموں، مندمین اور غیر ملکی سفیروں اور نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے انسداد منشیات ادارے کے دفتر کے سربراہ اینٹونیو ڈیلنو نے انسداد منشیات کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ واضح رہے کہ انسداد منشیات کی مہم کو یقینی بنانے اور منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنانے کی راہ میں اسلامی جمہوری ایران نے اب تک سب سے زیادہ قربانی دی ہے، اور اس مہم میں موت کے سوداگروں کے ساتھ لڑائیوں میں ایران کے ہزاروں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر داخلہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گزشتہ 35 سال میں تقریباً 3600 پولیس اہلکار انسداد منشیات مہم میں شہید ہوئے ہیں، کہا کہ سن 2012 میں ایران کی سیکیورٹی فورس نے 490 ٹن سے زائد منشیات ضبط کی ہیں، جبکہ اسمگلروں کے ساتھ 1200 بار ایران کے سیکیورٹی فورس کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یاد ہے کہ اقوام متحدہ کے انسداد منشیات کے دفتر کے نمائندے جیرمی ڈگلس نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں انسداد منشیات سے متعلق ایک سیمینار میں زور دے کر کہا تھا کہ انسداد منشیات کے تعلق سے عالمی اداروں اور افغانستان و پاکستان کے ساتھ ایران کا تعاون قابل تعریف ہے۔ شام اور ترکی کے درمیان ہوائی تنازع کے تعلق سے کشیدگی بڑھ گئی۔ شام اس بات پر مسلسل تاکید کر رہا ہے کہ ترکی کا جنگی طیارہ شام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد گرایا گیا ہے، لیکن ترکی بدستور شام کو جواب دینے کی بات کر رہا ہے، اور اس تعلق سے اس نے نیٹو کو بھی دخیل کرنے کی کوشش کی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ شام میں ترکی کے ایک اور جنگی طیارے پر، جو اس کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا، فائرنگ کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چند روز قبل شام نے ترکی کے ایک جنگی طیارے کو اپنی حدود میں داخل ہونے کے بعد مار گرایا تھا۔ اگرچہ ترکی کے دوسرے جنگی طیارے پر شام کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ کی فائرنگ میں طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس واقعے سے دمشق اور انقرہ کے درمیان تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ جنگی طیارہ اس جنگی طیارے کے پائلٹوں کی جستجو کے مشن پر تھا جسے چند روز قبل شام نے مار گرایا ہے۔ ترکی کے دوسرے جنگی طیارے پر شام کی فائرنگ کا یہ واقعہ ایسی حالت میں رونما ہوا ہے کہ شام کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ترکی کا طیارہ مار گرائے جانے کا واقعہ عالمی ذرائع ابلاغ عامہ میں بدستور بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس وقت علاقے کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا ترکی نیٹو معاہدے کی پانچویں شق کی بنیاد پر اس دعوے کے ساتھ کہ اس ملک پر ایک بیرونی ملک نے حملہ کیا ہے نیٹو سے مدد کی درخواست کرے گا۔ چونکہ ترکی کئی بار شام میں نیٹو کی فوجی مداخلت کا مطالبہ کر چکا ہے، اس لیے یہ سوال زیادہ سنجیدگی کے ساتھ تجزیہ نگاروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی نے دھمکی دی ہے کہ اپنے جنگی طیارے پر شام کے حملے کا جواب دے گا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ترکی نے جواب میں فوجی اقدام کا فیصلہ کیا تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، اور ترکی کا یہ جواب صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے اور سبھی لوگوں کے لیے خطرناک المیہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ شام سے ترکی کی لڑائی صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس میں نیٹو، امریکہ اور روس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ شام پر فوجی حملے کی صورت میں انقرہ کو صرف اپنے ملک کی ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے عوام کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ترکی میں حال ہی میں انجام پانے والے ایک سروے کے مطابق اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ شام میں فوجی مداخلت نہ کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے خلاف ترکی کا فوجی اقدام حکومت کے خلاف عوامی غم غصہ بھڑکنے پر منتج ہوگا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ شام نے کبھی بھی ترکی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے، جبکہ دمشق کا کہنا ہے کہ ترکی کے سرحدی محافظ فوجی مسلح دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ شام کی حکومت اسی کے ساتھ بارہا انقرہ حکومت سمیت علاقے کی بعض حکومتوں کی جانب سے مسلح گروہوں کے لیے اسلحے اور دیگر فوجی وسائل سپلائی کیے جانے پر اعتراض کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کے بعض حلقوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ترکی کے اندر فوجی ٹریننگ کیمپ موجود ہیں جہاں دمشق حکومت کے مخالف مسلح گروہوں میں شامل افراد کو فوجی تربیت دی جا رہی ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک بار پھر شام میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق ولادیمیر پوتین نے بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ شام میں جمہوری طریقے سے اصلاحات غیر ملکی مداخلت کے بغیر انجام پانی چاہیے۔ روسی صدر نے شام میں متحارف فریقوں سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ شام میں جاری لڑائیوں کے آغاز سے اب تک روس ہمیشہ اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت اور مخالفت کرتا رہا ہے۔ بیجنگ اور ماسکو اس سلسلے میں شام کے خلاف قراردادوں کو بھی سلامتی کونسل میں ویٹو کر چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغربی ممالک اور ان کے بعض عرب اتحادی حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ روس اور چین کی حمایت حاصل کر کے شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کریں۔ چین نے سلامتی کونسل کے بعض ارکان کے متعصبانہ اور جانبدارانہ اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے عالمی بحرانوں کے حوالے سے سلامتی کونسل کے بعض ارکان کے یک طرفہ اور جانبدارانہ فیصلوں اور اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق، پاکستان، افغانستان، فلسطین، لبنان اور شام میں عام شہریوں کے قتل عام کے واقعات پر کسی تفریق کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ لی باودونگ نے عام شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے ہونے والے خصوصی اجلاس کے دوران یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر سلامتی کونسل نے عام شہریوں کے قتل عام کے معاملے کا منصفانہ طریقے سے جائزہ نہ لیا تو پھر اس ادارے کے ساتھ پر حرف آئے گا۔ انہوں نے شام میں فوجی مداخلت کے حوالے سے سلامتی کونسل کے بعض ملکوں کے نمائندوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ چین کے نمائندے نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس طرح کے اقدامات کا مخالف ہے اور بیجنگ کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑائی بڑھے گی اور عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا۔ چین کے نمائندے کے اس بیان کو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی ان کوششوں کے خلاف غیر معمولی تنقید قرار دیا جا رہا ہے جو وہ شام کے حالات پر براہ راست اثر انداز ہونے کی غرض سے کر رہے ہیں، کیونکہ سلامتی کونسل کے اکثر ارکان فلسطینی عوام اور غزہ کے شہریوں کے خلاف اسرائیل کے غیر انسانی رویے اور ہولناک جرائم کو مسلسل نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شام کے شورش زدہ شہر ہومس میں تشدد کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور شامی فوج مسلح افراد کے خلاف مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ پریس ٹی وی کی جاری کردہ فوٹیج کے مطابق ہومس شہر میں ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے، سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا اور گھر مکینوں سے خالی ہیں۔ اس کے جڑاؤ شہر شایعہ میں زبردست تشدد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ مسلح افراد اور فوج کے درمیان گلی کوچوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے مسلح گروہ کے ارکان عام لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہیں اور انہیں اسٹریٹ وار کے ایک مورچے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلح باغیوں نے درجنوں عام شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور خود کش بمبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسلح باغیوں نے کئی یرغمالیوں کو بارود سے بھری گاڑیوں میں بٹھا کر آرمی چیک پوسٹ کے قریب لے جا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شام میں حکومت مخالف مسلح گروہ اسپتالوں اور عام شہروں پر حملے کر رہے ہیں۔ مارٹن نصیر کا کہنا تھا کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں کا قتل عام فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت ہندوستان نے یورپی یونین کی جانب سے بیمہ پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایرانی تیل بردار جہازوں کے ذریعے تیل برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان نے ملک کی آئل ریفائنریوں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ تیل کی درآمد کرنے کے لیے ایرانی تیل بردار جہازوں کو استعمال کریں تاکہ ایران کی جانب سے بیمہ کوریج بھی حاصل ہو سکے۔ ہندوستان کے اس فیصلے سے ایرانی تیل لے جانے والے بحرینی جہازوں کے بیمے پر عائد یورپی یونین کی پابندیاں غیر مؤثر ہو جائیں گی اور ہندوستان ایران سے 3.10 کروڑ بیرل یومیہ تیل درآمد کر سکے گا۔ ہندوستان ایران سے تیل درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں ہندوستان کو بھی ایران کے تیل پر عائد پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا تھا۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ اسے پاکستان کے ساتھ اپنے تنازعات طے کرنے میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ ایرنا کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اسے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے کسی تیز رفتار راہ حل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری مذاکراتی عمل میں سست روی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مسائل 60 سال سے چلے آ رہے ہیں اور مختصر وقت میں ان کے حل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان امن کی جانب ہندوستان کی کوششوں کا مثبت جواب دے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ممبئی کے تاج ہوٹل پر 26 نومبر 2008 کے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ الیاس حمزہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ہم تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں آگ لگنے کے مشکوک واقعے کے خلاف آج حریت جماعتوں کی اپیل پر عام ہڑتال ہوئی۔ سری نگر سے سبتے محمد حسن کی رپورٹ۔
صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب خانقاہ آگ کے واردات میں خاکستر ہونے کے خلاف دینی و مذاہمتی جماعتوں کی اپیل پر آج وادی پر میں ہمہ گیر ہڑتال رہی، جبکہ حکام نے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے تھے۔
سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات میں ہڑتال کا مکمل اثر رہا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں ملازمین کی حاضری نہ کے برابر تھی۔ تمام تجارتی مراکز، سکول، کالج، یونیورسٹیاں بند تھیں۔ حکام نے سری نگر کے پائن شہر میں بنا اعلان کرفیو نافذ کر دیا تھا اور کسی بھی شہری کو پائن شہر کی طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شہراؤں پر خاردار تاریں بچھائی تھی، جبکہ جگہ جگہ عارضی رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی گئی تھی۔ حکام نے پولیس اور فورسز کو کثیر تعداد میں تعینات کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ احتیاطی تدابیر کے تحت کیا گیا تاکہ عام شہریوں کی جان مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہڑتال کی کال حریت کانفرنس کے دونوں دڑوں نے یہ کہہ کر دی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ جو ایک پر اسرار واقعے میں خاکستر ہوئی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو۔ واضح رہے حکام نے پہلے ہی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جسے کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کریں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ خانقاہ کو بہت جلد دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔
اور ساتھ ساتھ مسلم وقف بورڈ امیجیٹلی جو شرائط کو نقصان ہوا ہے اس کی تعمیر شروع کرے گا، اور اسی آرکیٹیکٹ کو جیسا کہ اس کا سارا ڈیجیٹل موجود ہے وقف بورڈ کے پاس، تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم تعمیر کریں گے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
مصر کے عوام صدارتی الیکشن میں اسلام پسند رہنما محمد مرسی کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مصر کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار ان حالات اور تغیرات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جو انقلاب کے نتیجے میں آنے والے پہلے سیاسی نظام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
التي حصل عليها المرشح محمد مرسی۔
مصر کی فوجی کونسل کے مقرر کردہ عبوری حکومت کے وزیر اعظم کمال جنزوری نے صدارتی انتخابات میں محمد مرسی کی کامیابی کے اعلان کے ایک دن کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ بعض ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی ہے کہ فوجی کونسل بھی آئندہ سنیچر کو اقتدار نو منتخب صدر محمد مرسی کے حوالے کر دے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان خبروں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مصر میں ایک نئے باب کا آغاز ہونے والا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب نو منتخب صدر محمد مرسی نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ وہ ایک وسیع البنیاد مخلوط حکومت کی تشکیل دیں گے جس میں سبھی گروہوں اور سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ انہوں نے اپنے پہلے ہی بیان میں صراحت کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پوری مصر قوم کے صدر ہیں، اور اس کے بعد ہی انہوں نے فوجی کونسل کے اعلی حکام سے ملاقات بھی کی، البتہ یہ ملاقات بند کمرے میں انجام پائی۔ محمد مرسی کے اس طرح کے بیانات اور اقدامات سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ملاقات انتہائی اہم اور حساس موضوعات پر بات چیت پر مشتمل رہی، جو یقینی طور پر مصر کے آئندہ سیاسی منظرنامے اور اس ملک کے مفاد کے لیے تقدیر ساز ثابت ہوگی۔ مصر میں فوجی کونسل کو اقتدار سنبھالے اگرچہ ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر مصری عوام اس کونسل سے خوش نہیں ہے، لیکن مصری فوج کو جو ایک حقیقت ہے کسی بھی لحاظ سے مصر کے آئندہ سیاسی منظرنامے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے محمد مرسی نے بھی جہاں یہ کہا ہے کہ وہ مصر کے سبھی سیاسی گروہوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور سبھی سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیں گے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا کر رکھیں گے اور مل کر ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے کام کریں گے۔ مصر کو ایک سیاسی صورتحال کا سامنا ہے جس میں تمام سیاسی، قومی اور مذہبی گروہوں، حتیٰ فوج کو بھی، جس کے پاس ملک کا نظم و نسق چلانے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مصر کے اندر اور باہر کے چیلنجوں کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ اس وقت کا نیا مصر عرب اور اسلامی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس ملک میں امن و امان قائم ہو اور پھر اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام پیدا کیا جائے۔ محمد مرسی نے اس نعرے کے ساتھ ہی کہ ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہے اپنی انتخابی مہم شروع کی تھی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مرسی اپنے اس نعرے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صرف قومی اتحاد اور سیاسی گروہوں کے زیر سایہ ہی عوامی انقلاب کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والے پہلے سیاسی نظام کو ساحل نجات تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب انتظار کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ مصر کے نومنتخب صدر اور اسلامی انقلابی گروہ، جو برسوں سے ملک میں مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور کافی تجربات کے بھی حامل ہیں، تدبیر اور درایت کے ساتھ نئے سیاسی نظام کو درپیش بے شمار چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ محمد مرسی سابق ڈکٹیٹر کی باقیات کی چال بازیوں کو کس طرح سے ناکام بناتے ہیں، اور مغرب اور اسرائیل سے وابستہ عناصر کی خطرناک سازشوں کے طوفان کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب فوجی کونسل نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا ہے۔
اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کی ہفتے وار پریس کانفرنس، مصری عوام کے عزم و ارادے کے احترام کی ضرورت پر زور۔ شام میں ترکی کے ایک اور جنگی طیارے پر فائرنگ، نیٹو کو دخیل کرنے کی ترکی کی کوشش۔ پاکستان کے ساتھ مسائل کے حل میں عجلت سے کام نہیں لیا جا سکتا، نئی دہلی میں ہندوستانی وزیر خارجہ کی صحافیوں سے گفتگو۔ اور اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔